عزیز، عزیز طلبا، محض حصول برکت کے لیے میں نے ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیت کریمہ پر تو گفتگو نہ ہو سکی، صاحب عرس کی زندگی کے چند گوشے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ آپ یہ جان لیں کہ صاحب عرس کون تھے، کیا ان کی شخصیت تھی. تقریر نہیں بلکہ آپ سے گفتگو کرنی ہے تاکہ صاحب عرس کے زندگی کے گوشے آپ کے کانوں تک پہنچ جائیں. یہ قدرت کی عادت رہی کہ ہر دور میں اللہ کے نیک بندوں سے یہ دنیا خالی نہیں رہی، اور ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس دنیا میں رہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک فتویٰ ہے جو شمول الاسلام کے نام سے تباہ ہوا، اس کا مقدمہ آپ ملاحظہ فرمائیے. ان احادیث کو نقل کیا گیا کہ یہ دنیا اس وقت تک رہے گی جب اس دنیا میں علماء، اہل علم، مومن اور مسلمان رہیں. جس وقت قیامت قریب ہوگی تو یہ اللہ کی مہربانی کہ اللہ کے نیک بندے یا مومن اور مسلمان قیامت کا منظر نہیں دیکھیں، اللہ انہیں نہیں دکھائے گا. اور جب یہ اہل علم اڑ جائیں گے تو اس کا منظر قرآن مجید بیان ہوا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها، کہ سارا یہ زمین، یہ پہاڑ روئی کے گولے کے مانند اڑے، سارا زمین و آسمان کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا جو قیامت کا دن ہوگا. اس دنیا میں کئی کٹھن مواقع آئے لیکن اللہ کے نیک بندوں سے یہ دنیا کبھی خالی نہیں رہی. انگریز جب ہندوستان میں آیا تو آپ کو یاد ہوگا 1857 کی جہاد آزادی اور جنگ آزادی کی تحریک، پہلی لائن و فرنٹ لائن کے جتنے علماء تھے وہ سب شہید کر دیے گئے، جو بچے تھے انہیں جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا. ایسا لگتا تھا کہ ہندوستان علماء سے خالی ہو گیا، مگر یہ تحریک چلی 57 میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے سن 1856 میں، ایک سال پہلے، سرزمین ہندوستان پر اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کر دیا. پھر اس کے بعد اعلی حضرت نے جو کام کیا، اپنے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت علماء کرام کی امام اہل سنت نے چھوڑی، اور اس میں کیسے کیسے لوگ، صدر الشریعہ بدور طریق حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ، مصنف بحر شریعت، صد الافاظل بدر مباسل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، حجت اسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند حضرت اللہ مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی، محدث اعظم ہند محدث محمد سید محمد کچوچوی رحمت اللہ تعالی، ایک بہت بڑی کھیت امام اہل سنت نے اپنے پیچھے چھوڑی. یہ حضرات جب دنیا سے گئے انہوں نے اپنے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت ایسی چھوڑی کہ جنہوں نے دین کی آبیاری کی اور دین کو زندہ رکھا اور مسلک اعلی حضرت فاضل بریلوی کی خدمت کی. انہی میں سے ایک حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ. اب آئیے، میں نے عرض کیا کہ میں تقریر نہیں صرف گفتگو کروں گا. سن عیسوی کے اعتبار سے حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین رحمت اللہ تعالی علیہ 1917 میں پیدا، سن ہجری کے اعتبار سے 1300 36 آپ کا سن ولادت، 67 سال آپ نے عمر پائی، حیدرآباد دکن جس کو اورنگ آباد صوبہ کہا جاتا تھا، اسے اورنگ آباد صوبہ اس لیے کہا گیا کہ اورنگ آباد ایک جگہ ہے جہاں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا مزار، اس پوری پٹی کو اورنگ آباد صوبے سے یاد کیا جاتا تھا. پچھلی کتابوں میں یہ صوبہ احمد آباد کے نام سے مشہور تھا اور احمد آباد کتابوں میں اس کا نام ملتا ہے، یہ احمد آباد دکن حیدرآباد کا. یہ صوبہ اورنگ آباد میں ایک ضلع ہے جس کو ضلع ناندیڑ کہتے ہیں، یہ آج مہاراشٹر کا حصہ ہے. ضلع ناندیڑ سے تقریباً 20 کلومیٹر پر ایک قصبہ ہے جس کا نام قندھار شریف. ایک تو قندھار افغانستان میں، لیکن ایک قندھار یہ دکن حیدرآباد میں بھی. قندھار شریف اسے یوں کہا جاتا ہے کہ 3 اکابر اولیاء کے مزارات قندھار شریف میں ہیں، دور دراز سے لوگ وہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، اس لیے اسے قندھار شریف کہا جاتا ہے، جو ضلع ناندیڑ کا ایک قصبہ ہے. جس کی کچھ تفصیل تاریخ قندھار شریف میں ملتی ہے، جو بہت پرانی بہت بوسیدہ اوراق میں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے ہماری لائبریری. قندھار شریف میں آپ کے والد کا نام تھا حضرت اللہ مولانا غلام جیلانی صدیقی رحمت اللہ تعالی، ان کے گھر آپ 1917 میں پیدا ہو، 1336 ہجری اور 11 ربیع ثانی کا وقت. چونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب سبحانی کہتے ہیں، تو قاری صاحب کے گھر والے محبت سے قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کو، حیدرآباد ایک تہذیب اپنی ہے، محبوب جانی کے نام سے پکارا کرتے تھے حضور غوث اعظم کی نسبت کی وجہ سے. والد گرامی نے یہ کہہ کر ان کا نام محمد مصلح الدین رکھا، کہ کہا جاتا ہے کہ مصلح الدین اصل میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا نام. انہوں نے یہ جان کر کہ شیخ سعدی ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے، کیا بات ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، اپنے فرزند کو ان کے نام سے منسوب کیا کہ یہ شاید عالم بنے. الحمدللہ یہ ہوا کہ حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیق رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بن کر منظر عام پر آئے. ہماری یہاں حیدرآباد دکن میں شہر میں ایک بہت بڑا دارالعلوم جو جامعہ نظامیہ کے نام سے، جس کے بانی شیخ الاسلام حضرت اللہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو رشتے کے ہمارے نانا بھی ہوتے ہیں. یہ خطابی خان، خطاب جو دیا جاتا خان کا، جو پٹھان والے خان نہیں، نسب بھی آپ کی نسبت جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ہے، اس لیے آپ جو ہیں وہ فاروقی کہلاتے ہیں. انہوں نے قائم کیا، ایک نظریہ یہ ہے کہ بچہ اپنے شہر میں نہیں پڑھتا، اپنے شہر میں مدارس ہوں گھر چلا جائے گا، بھاگ جائے گا، چلا جائے گا، نہیں پڑھے گا. ایک عموماً تصور یہ ہے کہ بچے کو دور و دراز داخل کیا جائے تاکہ وہ دل جمعی کے ساتھ وہاں تعلیم حاصل کرے. تو ہمارے قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت اللہ مولانا غلام جیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ حفظ تو خود کرایا، اپنے گھر میں حفظ کرایا، اور جو ممکن تعلیم تھی قندھار شریف میں ایک قصبے میں، ایک اسکول کی تعلیم وہ بھی آپ نے دی اور اسکول میں داخل کرایا. اور اس کے بعد سوچنے لگے کہ کسی دارالعلوم میں داخل کیا جائے، تو کہاں داخل کیا جائے؟ اس زمانے میں مبارک پور اعظم گڑھ یو پی میں ایک بہت ہی مختصر مدرسہ کھلا جس کا نام مصباح العلوم اور مدرسہ اشرفیہ کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے. حضرت علامہ صاحب عرس کے والد گرامی نے وہاں کے ایک محدث تھے حضرت اللہ مولانا عبد العزیز رحمت اللہ حافظ ملت حافظ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ مبارک پور کے رہنے والے تھے، صدر الشریعہ سے بریلی شریف اجمیر شریف میں پڑھتے تھے اور بہت بہترین مدرس تھے، بلکہ صدر الشریعہ نے پڑھاتے وقت ان سے یہ کہا تھا کہ تم کو تدریسی خدمات انجام دینی، تو بہترین مدرس ہوئے. اور اس کے بعد میں جب مبارک پور میں ایک مدرسے کا اجرا ہوا تو اس کا انتخاب مدرس کی حیثیت سے حافظ ملت حافظ عبد العزیز صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کا ہوا، جو آگے چل کے انہوں نے بڑی شہرت پائی اور آج جامعہ اشرفیہ کم سے کم 45 یا 40 ایکڑ پر مشتمل، جو اتنا بڑا دارالعلوم، یہ انہی کی توجہ اور انہی کے فیض سے یہ معرض وجود میں آیا. خط و کتابت کے ذریعے سے قاری صاحب کے والد گرامی کا رابطہ حافظ ملت حافظ عبد العزیز مبارک پوری رحمت اللہ علیہ سے ہو گیا اور اس کے بعد قاری صاحب کو وہاں داخل کرا دیا گیا. آپ نے درس نظامی کی تکمیل کی لیکن دور حدیث ابھی نہیں کیا تھا، دکن حیدرآباد چلے آئے. آنے کے بعد میں پھر شادی ہوئی، شادی کا دعوت نامہ جب حافظ ملت کو بھیجا گیا، اس زمانے میں پڑھانے والے ایسے باذوق لوگ تھے کہ شادی کا کارڈ اپنے شاگرد کا جب حافظ ملت نے دیکھا خوش ہوئے، لیکن قاری صاحب کے والد کو خط لکھا کہ مبارک ہو بچے کی شادی ہو رہی ہے، مگر بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ تمہاری اصل شادی تو اس وقت ہوگی کہ جب تم دور حدیث کے کتب سے فارغ ہو کر اور تمہارے سر دستار رکھی جائے. اصل شادی اصل خوشی وہ ہے کہ جب دور حدیث کرنے کے بعد تمہارے سر دستار باندھی جائے. شادی کے بعد میں حضرت قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جبل پور تشریف لے آئے، جبل پور جب آئے اور اس کے بعد ناگپور میں اس زمانے کے بہت بڑے محدث اور مدرس تھے حضرت علامہ مولانا عبد الرشید صاحب رحمت اللہ تعالی، ان کے جامعہ میں داخلہ لے لیا. اور جامعہ میں داخلہ لینے کے بعد آپ جانتے کہ علماء کے لیے کچھ نہ کچھ گزر اوقات کے لیے تھوڑی بہت محنت مشقت تو کرنی ہوتی، تو ہم نے انہی سے سنا کہ وہاں ایک جامع مسجد میں کسی امام اور خطیب کی ضرورت تھی. یہ شہرت جب مفتی عبد الرشید صاحب تک پہنچی آپ نے انہیں بھیجا کہ وہاں جا کر انٹرویو دو اور دیکھو شاید وہاں امامت اور خطابت کی جگہ مل جائے تو یہ کام تمہارے لیے آسان ہو. قاری صاحب رحمت اللہ تعالی حافظ ملت کے شاگرد تھے، وہاں آپ نے امتحان دیا جو انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے آج کل ہر مسجد میں، بھائی انٹرویو امتحان تو وہ لے گا جو مولوی سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہو. وہ آج کل مولوی کا انٹرویو کون لے گا، عام دنیا دار لوگ لیتے ہیں مولوی کا انٹرویو. اب کیا کیا جائے، فساد زمانہ، اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت پر رحم فرما. بھائی عالم سے انٹرویو تو وہ لے گا جو اس سے زیادہ پڑھا ہوا، کبھی انٹرویو لینا ہو عالم کو رکھنا تو کسی مدرسے میں لائیے، کسی عالم کے پاس کبھی اس سے کچھ امتحان لے لیں، کچھ مسائل پوچھ لیں، کچھ عبارتیں دریافت کر. ہمارے یہاں امام اور خطیب کی ضرورت نہیں. آج کل طریقہ یہ ہے کہ امام سے نماز پڑھائی جاتی تقریر کرائی جاتی ہے، اور وہ تقریر اگر مسجد کی انتظامیہ کے سمجھ میں آگے ذرا شعلہ بیانی ہو تو کہتے ہیں ہاں بھائی یہ مولانا کامیاب ہے اس کو رکھ لے. لیکن وہاں انٹرویو اہل علم حضرات نے لیا اور قاری صاحب رحمت اللہ علیہ اس میں کامیاب ہو گئے. کامیاب ہونے پر دور حدیث کے دوران وہاں آپ خطابت اور امامت بھی فرماتے رہے. ناگپور، یہ ناگپور اصل میں علاقہ حیدرآباد دکن سے لگا ہوا ہے، تو سقوط حیدرآباد دکن ہو گیا اس سے پہلے ہمیشہ یہ جھگڑا رہا کہ ناگپور جو ہے یہ حیدرآباد دکن کا حصہ ہے یا ہندوستان کا حصہ. ساری زندگی جنگ جاری رہی اور ناگپور میں بھی تقریباً وہی بولی بولی جاتی جو حیدرآباد دکن میں بولی جاتی. غرض یہ کہ وہاں سے آپ فارغ التحصیل ہوئے اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد میں آپ دوبارہ حیدرآباد دکن آئے. حیدرآباد دکن شہر میں کچھ یادداشت سے جو کتابوں میں موجود ہے یا قاری صاحب کے انٹرویو، سن 1944 میں حیدرآباد دکن کا ایک آبادی بڑی مشہور ہے جس کو سکندر آباد کہتے ہیں. سکندر آباد میں حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ امامت اور خطابت باضابطہ شروع کی. فارغ تحصیل ہونے کے بعد تقریباً یہ سلسلہ 44 سے لے کر 47 تک رہا, اور 47 کے بعد میں آپ کراچی تشریف لے آئے اور اخون مسجد میں امامت کی, اور بہت بڑے عالم, بڑی بڑی مسجدوں کی لوگوں نے پیشکش کی مگر کہیں نہیں گئے. ایک چھوٹے سے مکان میں بڑی چھوٹی سی مسجد جو اخون مسجد بننے سے پہلے جن حضرات نے دیکھی ہوگی, کھارا در میٹھا در کے جو حضرات, اس میں امامت اور خطابت فرما, اسے بھی اکتفا کیا. پھر یہ میمن مسجد ہماری, اس کی انتظامیہ نے بہت زور لگایا, انکار کرتے رہے انکار کرتے رہے, لیکن پھر اس کے بعد بالآخر انتظامیہ انہیں راضی کر لیا اور اخون مسجد کو سبکدوش وہاں سے ہونے کے بعد آپ تا حیات یہیں امامت اور خطابت فرماتے رہے. اور آج کتنا عجیب لگتا ہے, امامت اور خطابت عرصے تک کرتے رہے اور اب وصال کے بعد اب دیکھیے یہ 28واں عرس ہے, وہ یہ 28 سال کیسے بیتے پتہ ہی نہیں لگتا. 28 سال بیت گئے اور یہ 28واں عرس ہے کہ آج 28 سال مکمل ہو گئے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال شریف. یہ تو ایک مختصر سا قصہ تھا یہاں تک آنے میں. اب آئیے چند باتیں ہم ان میں سے عرض کرتے. حافظ ملت رحمت اللہ علیہ بوجہ اس کے کہ وہ عالم تھے پیر تھے, مگر پرانے لوگوں کی وضع بڑی عجیب و غریب ہوتی, وہ کبھی کسی کو مرید نہیں کرتے بلکہ اپنے شاگرد جو پیدا ہوتے ان کے اسباب وغیرہ پڑھاتے, اور جب کوئی کہتا کہ مجھے بیعت کرنی ہے تو اس کو روک لیتے کہ ابھی ٹھہر جاؤ. جب صدر الشریعہ حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دورہ ہوتا مبارک کو, ان تمام طلباء کو یا وہ متعلقین کو جو بیعت کے متمنی ہوتے تو انہیں فوراً حضور صدر الشریعہ سے بیعت کرا دیا کرتے. اسی طرح ایک دورے پر جب حضرت صدر الشریعہ مبارک پور آئے تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو حافظ ملت نے حضرت صدر الشریعہ سے بیعت کرا دیا. یہ بیعت کا سلسلہ تو ان سے ہو گیا, اس کے ہونے کے بعد خلافت کا قصہ خود قاری صاحب نے اپنے خود نویش اپنے قلم سے کچھ لکھنا چاہتے تھے زندگی کی یادگار, مگر مصروفیت اتنی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے کچھ حالات لکھ نہیں پائے. البتہ ایک کاغذ پر 150 صفحہ ان کے قلم کا موجود ہے اور اس میں یہ لکھا کہ ایک مرتبہ حیدر گویا جامعہ اشرفیہ ایک جلسہ تھا, وہ جلسے میں میں نے علامہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی ایک نعت پڑھی فارسی. اس نعت نے کچھ ایسا سما باندھا, مجمع پر ایسی رقت طاری ہو گئی, حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ زارو قطار روتے رہے کہ جناب رونا اور آنسو ان کے تھمتے نہیں. پھر مولانا جامی کا کلام کون نہیں جانتا, مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کیسی بڑی شخصیت, کیسے عاشق رسول ہیں کہ ان کے کلام میں وہ سوز وہ گداز وہ درد کہ اللہ اکبر, زبان فارسی جاننے والا آدمی ان کے خود کا رنگ لگتا. وہی عشق اور محبت جو امام اہل سنت کے کلام میں اگر کہا جائے, امام اہل سنت کا جو عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا کلام, یہ مولانا جامی رحمت اللہ تعالی ہی کی نعتوں کا عکس ہے تو بیجا نہ ہوگا. اس کے بعد جلسہ ختم ہو گیا. دوسرے دن ایک جگہ جب جمع ہو گئے تو قاری صاحب کو بلا کر کے صدر الشریعہ نے کہا میں بہت دن سے سوچ رہا تھا ایک کام کا, اور وہ یہ ہے کہ میں تمہیں خلافت دینا چاہتا ہوں. قاری صاحب فرماتے میں تو رونے لگ گیا کہ یہ لائق تو میں نہیں, یہ بوجھ تو میں سنبھال نہیں سکتا. تو حضرت صدر الشریعہ نے فرمایا کہ قاری مصلح الدین یہ کام تمہارا نہیں, تمہارا کام قبول کرنا ہے اور اس کے بعد تم دیکھنا کہ یہ سارے کام اللہ اور اس کے رسول کے ہیں, وہ پورا کرا دے گا. یہ کہہ کر ان کی ڈھارس بندھی اور اس کے بعد میں انہیں خلافت سے نوازا. پھر اس کے بعد حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ پاکستان آ گئے. یہاں آنے کے بعد بھی وہ کسی کو بیعت نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ وہ جانتے تھے کہ مجھ سے سینئر ایک عالم دین ہیں, محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی. کبھی کبھی کراچی آتے، تمام لوگوں کو روک لیتے. جس وقت شیخ الحدیث قبلہ رحمت اللہ علیہ کا یہاں دورہ ہوتا تو تمام لوگوں کو قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے بیعت کرا دیتے. شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، گرداسپور کے رہنے والے، لاہور میں پٹواری کا امتحان دینے آئے حج اسلام حضرت اللہ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی دیوبندی عالم دین کا ایک مناظرہ ٹھہرا. ایک نوجوان تھے جو میرا خیال ہے انٹر کرنے کے بعد پٹواری کا امتحان دینے آئے. والدین نے سوچا کہ بچہ پٹواری بن جائے گا تو کچھ تنخواہ ملے گی، گھر چلتا رہے. جب وہاں آئے دیکھا کہ کوئی مناظرے کا کوئی سامان، لاہور میں بڑا مشہور حزب الاحناف کی پرانی عمارت، مولانا سردار احمد صاحب بھی چلے گئے مناظرہ دیکھنے کے. بھی دیکھے مولوی کیا بحث کرتے ہیں. خیر وہ فریق اول تو آیا نہیں، اور وہاں پھر علماء اہل سنت نے تقاریر کی اور ایک سما باندھا، اور حضرت حجت اللہ مولانا حامد رضا خان صاحب نے تقریر کی. ان کے چہرے کو دیکھ کر شیخ الحدیث ایسے فریفتا ہوں کہ جہاں صدور الشریعہ جا رہے ہیں ان کے پیچھے، جہاں وہ جا رہے ہیں ان کے پیچھے. صدور الشریعہ نے دیکھا کہ یہ بچہ بالکل میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے نوجوان، تو پوچھا صاحبزادے کہ ہمارے ساتھ چلو گے؟ انہوں نے کہا بالکل چلیں. غیر منقسم ہندوستان تک، ویزا پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں. تو حضرت حجت اسلام کے ساتھ اللہ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بریلی شریف چلے گئے، کچھ عرصہ رہے وہاں پڑھے، پھر اس کے بعد اجمیر شریف میں جامعہ عثمانیہ، ایک اسے جامعہ عثمانیہ اس لیے کہا جاتا کہ خواجہ غریب نواز سے متصل یہ مدرسہ، اس کے تمام تر اخراجات نظام دکن اٹھاتے. ان کا نام میر عثمان علی خان تھا، اس لیے دارالعوم کو گویا معینیہ عثمانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا کہ نظام دکن اس کے سارے اخراجات برداشت کیا کرتے تھے، کھانا پینا اساتذہ کی تنخواہ، اس لیے عثمانیہ اس کے ساتھ لگا دیا. پھر وہاں پڑھتے رہے، اور پڑھنے کے بعد ہمیں پھر تقسیم کے وقت میں گرداسپور سے پھر پاکستان آیا. پھر ایک لمبا قصہ کہ آپ خانے وال گئے، خانے وال سے جس کو آج فیصل آباد کہتے لائل پور آئے. یہاں آنے کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور ایک عظیم مجمع ان کے گرد جمع ہو گیا. جب بھی وہ کراچی آتے، جو حضرات بھی بیعت کے منتظر ہیں ان سے بیعت کرا دیا کرتے، کیونکہ وہ سینئر آدمی. جب سن 1962 میں ہمارے قاری صاحب رحمت اللہ علیہ سری لنکا کے دورے، دارالعلوم امجدیہ کے قریب ایک ڈاکٹر صدیقی صاحب رہتے، تو ان کا اپنا مطب تھا. شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی جب طبیعت خراب ہوئی اس اسپتال میں وہ داخل رہے، اور قاری صاحب رحمت اللہ ان سے ملنے کے لیے گئے. تو قاری صاحب رحمت اللہ علیہ خود فرماتے تھے، جب میں نے ملاقات کی تو مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا، قاری صاحب جائیے سری لنکا، پیارے مصطفیٰ کے خوب ڈنگ کے بجائیے، خوب باتیں کرتے رہے ہنسی خوشی. اور ضمناً یہ کہہ دیا، مولانا کوئی میری خبر اگر ملے تو ذرا اچھی طرح قرآن خانی اور دعا خیر کر دیجئے گا. قاری صاحب سمجھ گئے کہ اشارہ کیا، رونے لگے. قاری صاحب فضا اللہ آپ کی عمر دراز فرما، ابھی آپ ایسا کیوں سوچ رہے؟ چند دن ہوئے تھے کولمبو پہنچے ہوئے کہ مولانا سردار احمد صاحب وصال فرما گئے، جیسا کہ انہوں نے ارشاد فرما. اب کیا ہوا، مولانا سردار احمد صاحب کا انتقال وصال ایک بہت بڑا سانحہ، اور آپ تعجب کریں گے کہ جب ان کا جسم بذریعہ ریل کراچی سے لائل پور پہنچا، ہر اسٹیشن پر ان کے دیوانے کھڑے ہوتے، جس ڈبے میں ان کا جسم تھا اس کے گر سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام ہوتا، پھر گاڑی دوسرے اسٹیشن جاتی. اس طریقے سے آپ کا جسم جو ہے وہ لائل پور پہنچا، جس کو فیصل آباد کہتے. اس کے بعد جب تدفین ہونے کے لیے جنازہ جب نکلا، اپنے پرائے سب نے دیکھا کہ ان کے جنازے پر ایسا نور برس رہا تھا کہ دیوبندی علماء کہتے تھے کہ انہوں نے چمکی پھینکی، آرائش جو ڈالی جاتی نا، بالکل پتلا سفو. کہتے تھے کہ انہوں نے، سنیوں نے جنازے پر چمکی اڑائی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ نور برس رہا، نور چمکی اڑائی. حقیقت میں وہ نور برس رہا تھا ان کے جنازے پر. اللہ اکبر. ان کے وصال کے بعد بڑی وزاداری کا ثبوت دیا قاری صاحب. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشد کے صاحبزاد علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی حیات، تو ازہری صاحب سے فرمایا اب جب لوگ آتے ہیں بیعت کے لیے تو آپ سلسلہ شروع کیجئے تاکہ میں آپ کے پاس بھیج دیا کروں. عزری صاحب اپنے مزاج کے آدمی تھے, کہنے لگے قاری صاحب یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوگا, یہ آپ کیجئے, آپ اس کو سر انجام دیں. تو اب کیا ہوا, ان کے انکار کرنے کے بعد پھر قاری صاحب نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا, یعنی پورے اپنے آداب اور پورے لحاظ سے پوری اجازت لے کر اپنے پیر خانے سے اس کے بعد آپ نے شروع کیا. تو آج ان کے مرید ساری دنیا کا میں الحمدللہ دورہ کرتا ہوں, کوئی بڑی بات نہیں, کام ہے ہمارا ایک کرنے کا, لیکن دنیا میں جہاں میں جاتا ہوں کچھ نہ کچھ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے جاننے والے مل جاتے ہیں. آدمی جب ہوتا ہے تو قدر نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ لوگ کیسا تذکرہ کرتے, کبھی مجھ سے ملتے کہتے ہیں مولانا قاری صاحب ہمارے یہاں ایک مرتبہ چائے پینے کے لیے آئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں قاری صاحب ہم چھوٹے تھے تو قاری صاحب ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا نکاح قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے پڑھا. کوئی کہتا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں ایک مرتبہ دعوت میں قاری صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. جب آدمی حیات ہوتا ہے تو قدر نہیں ہوتی, اس کے بعد لوگ یاد کرتے ہیں کہ ہمارے سر پر ہاتھ رکھا, ہم نے ہاتھ چوما, ہاتھ کا بوسا دیا, ہمارے گھر دعوت کا ہی. اس پر لوگ عزیزان گرامی فخر کرتے. جب کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کے گھر چلا جائے, یا ہم دنیا بھر میں جب جاتے ہیں کئی لوگ ہمیں اس قسم کے ملتے ہیں جو ایسا تذکرہ کرتے. ارے صاحب رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ شولہ بیان قسم کے خطیب نہیں, نہ روزانہ جلسہ کرنا ان کا مشرف, خاموش قسم کی تبلیغ کرتے. جتنے بھی مریدین ہیں جاننے والے, بہت مخصوص انداز کی نعت خوانی ہوتی, اور اسی انداز میں انہوں نے مسلک اعلی حضرت کو پھیلایا, اور اس طرح پھیلایا کہ لوگوں کے دلوں میں جان گزی ہو جائے محبت رسول اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی نعتیں, اپنے بزرگان دین کی نعتیں. اس طریقے سے خاموش قسم کی تبلیغ حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ عزیزان گرامی کی. اخلاص یہ سارے اعمال کی جڑ. حضرت علامہ مولانا امام نووی رحمت اللہ علیہ, ان کی تصوف کی کتاب ہے بستان العارفین. بستان العارفین میں ایک باب باندھتے ہیں اخلاص کا, اور حضرت حذیفہ ابن یمان سے روایت نقل. حضرت حذیفہ ابن یمان نے پوچھا یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے, تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا میں نے یہی بات جبریل امی سے پوچھی تھی کہ اخلاص کیا ہے. جبریل امی نے کہا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سوال کیا کہ مولا اخلاص کیا ہے. رب کریم نے مجھ سے ارشاد فرما جبریل یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, جس مومن کے سینے کو چن لیتا ہے یہ راز اس میں رکھ دیتا. یہ نعمت ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی. اخلاص ایسا تھا کہ تا حیات کچھ مہینے کے علاوہ پوری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری. راتوں میں مطالعہ ہوتا, صبح جا کر سبق پڑھاتے جیسا کہ ابھی آپ نے برکات میاں صاحب سے سنا, اور بھرپور انداز میں مطالعہ فرما کر سبق پڑھایا کرتے, اور یہ فرمایا کرتے کہ یہاں سے مجھے مشاعرہ ملے گا تب بھی پڑھاؤں گا, نہیں ملے گا تب بھی پڑھاؤں گا, اس لیے کہ اس کا نام دارالامجدیہ ہے تو میرے مرشد گرامی کے نام سے موسوم ہے, تو میں اگر کچھ مشاعرہ نہ بھی ملے تب بھی میں یہاں پڑھاؤں گا. آپ جانتے ہیں بشری تقاضے ہوتے ہیں, مدرسین کبھی کبھی مہنگائی کی وجہ درخواست لکھ دیا کرتے کہ آج ہماری تنخواہ بڑھائی جائے. اب کیا ہوتا, سب مدرسین دستخط کر دیتے, قاری صاحب قبلہ کے پاس جب آتے آپ منع فرما دیتے کہ میں اپنی تنخواہ بڑھانے کے پرچے پر سائن نہیں کروں گا, اس درخواست مجھے تنخواہ ملے گی تب بھی پڑھاؤں گا, نہیں ملے گی تب بھی پڑھاؤں گا. یہ ان کا اخلاص تھا. قلب کے عارضہ میں مبتلا ہوئے, بڑی دقت کے ساتھ وہ دارالعلوم امجدیہ جا. آج کل وہ کروفر نہیں, آج تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی اور ہمارے ان بچوں کی مہربانی, کہیں جانا ہوتا تو ہم فون کر دیتے بھائی آ جاؤ فلاں جگہ جانا, لگے رہتے ہیں بےچارے ہمارے بچے, دو بج جائیں رات کے, تین بج جائیں, ہمیں لے جاتے ہیں جلسہ کرا, پھر ہمیں گھر چھوڑ کر اپنے گھر جاتے. ایسا کروفر اس زمانے میں نہیں تھا. سب سے بہترین ذریعہ آنے جانے کا بس تھا. دارالعلوم امجدیہ کے پاس بھی اتنا خزانہ نہیں کہ مدرسین کی کسی گاڑی کا انتظام کیا جائے, تو بس سے جاتے اور بس سے آتے. جب طبیعت خراب ہو گئی تو پہلے بھی میں نے کہا آپ کو یاد ہوگا ایک رکشے والے کو لگا لیا تھا کہ وہ روزانہ امجدیا چھوڑے اور امجدیا سے گھر لے آئے. ان کو مشاعرہ 400 ملتا تھا، رکشے والا 450 روپے لیتا تھا. گویا تدریسی جو مشاعرہ ملتا اسے 50 روپے اور شامل کر کے رکشے کو کرایہ دیا جاتا. اب اس سے اندازہ لگائیے اخلاص کا حال. ایک مرتبہ ملیر گئے حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللہ صاحب نئی رحمت اللہ تعالی، بڑے مخلص آدمی. میں نے ان کی زیارت، نہ صرف زیارت، برسا برس ان کی خدمت میں بیٹھا، اور ملیر اور سعود آباد میں ان کے ساتھ سینکڑوں تقریروں میں میں نے شرکت کی. بہت مخلص آدمی میں نے انہیں پایا. نکاح پڑھا رہے ہیں، اخلاص دیکھی، کسی نے 10 روپے دیے. اس زمانے میں 10 روپے ملا کرتے تھے نکاح پڑھانے، 10 روپے دیے تو اپنی اس چادر میں دکان سے 10 روپے کا آٹا لیا، اور آٹا لینے کے بعد پوٹلی باندھی اور کندھے پر لے کر کے مدرسے آ گئے، اور اسی سے بچوں کی روٹی پک رہی تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ 10-20 روپے جو نکاح پڑھائی ملتی اس کا وہ آٹا لے کر کے آتے اور کندھے پر پوٹلی لے کر کے آتے، اور اس کے بعد میں جناب بچوں کے لیے کھانا وغیرہ جو ہے وہ اسی طریقے سے پکا کرتا. اللہ اکبر، بڑے مخلص تھے. ایک دفعہ انہوں نے اپنے یہاں، کئی دفعہ میں بھی حاضر ہوا، ایک دفعہ قاری صاحب کو جلسے میں بلایا. بلانے کے بعد کیا کیا کہ جب جانے لگے تو ایک لفافہ دیا، تو قاری صاحب نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ٹیکسی کا کرایہ. آپ نے رکھ لیا، کھولا تو 100 کا نوٹ تھا. جب اخون مسجد پہنچے تو سستا زمانہ تھا، غالباً ٹیکسی کے شاید 28 یا 30 روپے بنے، اب بچ گئے 27 یا 72 روپیے. چونکہ مفتی عبداللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹیکسی کا کرایہ ہے، تو جناب وہ جو 70 یا 72 روپے بچے تو مجھے دے کر کے مفتی صاحب کو واپس کرا. بھئی چونکہ آپ نے ٹیکسی کا کرایہ دیا تو ٹیکسی کا کرایہ تو 28 یا 30 روپے بنا، یہ باقی 70 روپے بچے اور اس کو آپ لے لیں. مجھے بتائیے اس اخلاص کے ساتھ جو انہوں نے دین کی خدمت کی، یہی وجہ ہے کہ وہ اخلاص آج نظر آ رہا. دور دراز سے لوگ یہاں پر چل کر کے آئیں، اسلام آباد، گوجرانوالہ اور جناب لاہور، فیصل آباد، بڑے بڑے حضرات ماشاءاللہ تشریف لائیں. میں ان سے ایک معذرت بھی کروں گا کہ ظاہر ہے کہ علماء کرام، مفتیاء کرام، پروفیسر صاحبان تشریف لائے، ہم ان کی شایان شان کوئی رہائش کا اہتمام انصرام تو نہیں کر سکے، اس لیے کہ ہمارا مدرسہ بہت ہی مختصر رہائشی اور کوئی مہمان خانہ بھی ہمارے پاس نہیں. اپنے یہاں بچوں کی 3-4 دن کی چھٹی کرنے کے بعد ان کی رہائش کا انتظام ہوتا ہے، تو ہمیں یہ بالکل محسوس ہوتا ہے ان کی شایان شان نہ انہیں کھانا دے سکے، نہ انہیں ناشتہ دے سکے، نہ ان کو شایان شان کو رعایت دے سکے. لیکن مجھے امید ہے کہ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس میں شرکت کرنے کے بعد وہ میرا خیال ہے ہماری اس خطا کو معاف فرما دیں گے، اور خیال نہیں فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. محترم حضرات، خوب یاد رکھیے، چند یہ تو یادداشتیں میری، میں نے پہلے کہا کہ تقریر تو مجھے نہیں کرنی. آج کل بھیڑ نما بھیڑیا بھی آپ کے پیچھے لگے ہوئے. اقبال کہتا تھا لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. دین کے ڈاکو یہ گلی گلی پھر رہے ہیں، اہل سنت کے مذہب کو چھیننے کے لیے جناب وہ ہما تنگو بالکل پوری قوت کے ساتھ ہمارے دین کو چھیننے کے در پہ. اس زمانے میں اسی کا ایمان، اسی کا اسلام سلامت ہے جو کسی بزرگ سے اپنا واسطہ رکھتا، کسی بزرگ سے اپنا تعلق رکھتا، اور بے راہ روی اگر ہو تو اس کو اغوا کرنے میں بہت آسانی. دیکھیں جہاں چاہے چلا جائے، جو آ جائے وہ چلا جائے. اور یہ کتنی زبردست بولی ہے کہ میاں دیکھیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. اب جب کسی کو برا کہنا، اپنی طرف دیکھتے ہیں، دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے سے برا کون، کبھی کبھی احمقانہ اشارہ کر، دیکھیے کسی کی طرف انگلی کریں ایسے، یہ 3 انگلیاں تمہاری طرف اشارہ کر رہی ہیں، ایک عیب اگر اس میں موجود ہے 3 تم میں موجود ہے. ایسی شکر والی بولی بولنے کے بعد آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا رب کریم نے ابو لہب کی مذمت بیان نہیں کی قرآن مجید فرقان حمید؟ کیا شیطان کی مذمت بیان نہیں کی؟ کیا فرعون اور حامان کی مذمت نہیں کی قرآن مجید فرقان حمید میں؟ خوب یاد رکھی، آپ دین کو بچانے کے لیے کسی کو برا کہنا کہ اس سے بچتے رہو، یہ غیبت نہیں. غیبت کی تاریخ ملاحظہ فرمائی فقہ، جیب قطرہ، اچکا، بدماش، ڈاکو، اس کو لوگوں کو بتا دینا، اس سے ہوشیار رہنا، یہ چور اچکا ہے، یہ غیبت نہیں ہے، لوگوں کے لیے بھلائی. تو عزیزان محترم، آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بہت ہی بھیانک قسم کا دور. پر امام اہل سنت ایک جگہ یوں اشارہ کرتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی، بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی. جہاں کے رکھوالے چور ہوں تو وہاں کا حال کیا ہوگا، لیکن وہی لوگ ایمان ان کا سلامت ہے جو کسی نہ کسی بزرگ سے لگے ہوئے، کسی نہ کسی خانخواہ سے جڑے ہوئے، خرچند کہ وہ بزرگ نہیں. ہم تو ان کی نقل کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے خانخواہوں کو دیکھا ہوگا، یہ خانخواہیں کیوں اجڑ گئیں؟ آپ جا کر کے دیکھیے کیوں اجڑ گئی خانخواہ. پہلے خانخواہیں جب ہوتی تو مریدین کے لیے اس کی تربیت، ان کی تعلیم کا معقول اہتمام اور انصرام ہوا کرتا تھا. کوشش کی ہم نے کہ ہماری خانقاہ سے متصل کوئی دارالعلوم، ماشاءاللہ اب ہمارے دارالعلوم میں 70 سے زائد بچے اس وقت زیر تعلیم درس نظامی پڑھ رہے ہیں، چھٹے درجے تک وہ پڑھ چکے. 2 سال کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی دور حدیث شروع ہوگا اور یہاں سے علماء نکلنا شروع ہو جائیں. ہم نے دیکھا کہ خانقاہ کے ساتھ مدرسہ ہونا ضروری، تاکہ خانقاہی نظام جو ہے اس کا تحفظ ہو. اور آپ دیکھیں کہ اب جہاں بھی کوئی بزرگ جاتا اس کے پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس کی وجہ عزیزان گرامی کیا ہے؟ اقبال دوسرے انداز میں کہتا ہے کہ ترکے میں ہاتھ آئی ہے ان کے مسند ارشاد، زاہوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. جب ترکے میں ابا کی سیٹ مل جائے تو ایسا ہے کہ جیسے کہ زاہوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، عقابوں کے نشیمن میں اگر کوے بیٹھ جائیں تو کیا ملے گا آپ کو؟ بتائیے. ابا شاہین کو خراب کر گئی صحبت زاغ. اگر شاہین کوے کی صحبت میں رہے تو پرواز بھول جاتا. لہذا آج آپ، ہم جن کا ایمان، عقیدہ، سلامت، الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کے گویا سائے اور ان کے وسیلے اور ان سے ہم وابستہ ہیں. اس لیے ہم اہل سنت جماعت جتنے حضرات موجود ہیں، ہمارا ایمان اور ہمارا مسلک اس لیے عزیزان گرامی اب تک محفوظ ہے ان بزرگوں کا ہم پر اور آپ پر عزیزان گرامی سایہ. بس دعا کیجیے اللہ اس نسبت کو، اس تعلق کو اور پختہ فرما اور مضبوط فرما. سے امام اہل سنت کہتے ہیں، تجھ سے در در سے سخت سخت سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. جس کے گلے میں قادری پٹا ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی شیطان اسے ورغلا نہیں پائے گا. یہی میرا ایک بول چال میں ایک پیغام تھا جو آپ تک پہنچایا. وقت بہت ہو گیا، جن علماء کی تقاریر نہیں ہوئی میں ان سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا. اب آپ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام، ایک منٹ کا سلام، ایک دو منٹ کی دعا، اور زیادہ دیر آپ کو نہیں ہوگی. کوئی صاحب جائیں نہیں، پتا لگے کہ جتنے حاضرین سب پیارے مصطفیٰ کے شاہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پکے غلام.